وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے 12 گھنٹے کی مسلسل نشریات میں خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی ایک نیوز شو کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کو سلام کہتا ہے۔ اس وقت پاکستان میں جمعرات کی صبح کے 6، بھارت میں 6:30 اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں بدھ کی شب کے 8 بجے ہیں۔ حسب معمول آغاز کرتے ہیں آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ سب سے پہلے عالمی خبر۔
Our counterterrorism cooperation with France is excellent. We will provide them with every bit of assistance that we can.
یہ تھے صدر باراک اوباما، جو فرانس میں کے دارالحکومت پیرس میں ایک ہفت روزہ جریدے پر حملے کی مذمت کرتے ہوئے امریکہ اور فرانس کے درمیان دیرینہ اتحاد کا ذکر کر رہے تھے۔ اس بارے میں رپورٹ اب سے کچھ دیر بعد۔ اور فرانسیسی پولیس حکام نے بدھ کو دارالحکومت پیرس میں حملے کرنے والے 3 حملہ آوروں کو شناخت کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون کی جانب سے جاری کیے گئے ایک نوٹس میں کہا گیا ہے کہ فلسطین 1 اپریل سے عالمی فوجداری عدالت میں شمولیت اختیار کرے گا۔ پاکستان
فوجی عدالتوں کے قیام سے متعلق 21ویں آئینی ترمیم پر صدر ممنون حسین نے دستخط کر دیے۔ ملک بھر میں انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر آپریشن جاری ہیں، وزیر داخلہ کا بیان۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
امریکی شہری ڈاکٹر وارن وائنسٹائن کے اغوا کی واردات میں ملوث شخص کو 3 مرتبہ سزائے موت کا حکم۔ لاہور سے میں ہوں افضل رحمان، تفصیل تھوڑی دیر بعد۔
اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ فرانس کے صدر فرانسوا اولا نے جمعرات کو ملک میں سوگ کا اعلان کیا ہے، جبکہ پیرس میں ایک جریدے کے دفتر پر ہلاکت خیز حملہ کرنے والوں کی تلاش جاری ہے۔ فرانسیسی پولیس نے بدھ کو دارالحکومت پیرس میں حملہ کر کے 12 افراد کو قتل کرنے والے 3 حملہ آوروں کو شناخت کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ 3 حملہ آوروں میں سے 2 آپس میں بھائی اور فرانس ہی کے شہری ہیں، جن کی عمریں 34 اور 32 سال ہیں۔ پولیس نے حملہ آوروں کے نام سعید کوشی اور شریف کوشی بتائے ہیں، جن کے خاکے بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ حکام کے مطابق حملہ آوروں کا تیسرا ساتھی 18 سالہ طالب علم ہے، جس کا مبینہ طور پر نام حامد مراد بتایا جا رہا ہے۔ پولیس نے تیسرے حملہ آور کی شہریت ظاہر نہیں کی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ فکاہیہ جریدے چارلی ایبدو کے دفتر پر بدھ کی صبح ہونے والے حملے میں جریدے کے حملے کے 10 افراد اور 2 پولیس اہلکار ہلاک ہوئے۔ حکام کا کہنا ہے کہ حملے میں کم از کم 11 افراد زخمی بھی ہوئے، جن میں سے 4 کی حالت نازک ہے۔ تاحال کسی تنظیم یا گروہ نے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ فرانسیسی دارالحکومت سے جہاں ہزاروں افراد آزادی اظہار کے حق میں مظاہرہ کر رہے ہیں، لیزا برائن کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر۔
وسطی پیرس کے مقام پلاس دی ہاں پبلیک میں بدھ کی شام لوگوں کا ہجوم تھا۔ ماہیان کے دیو قامت مجسمے کے قریب موم بتیاں روشن کی گئیں۔ یہ مجسمہ فرانس میں آزادی کی علامت ہے۔ بہت سے مظاہرین آزادی اظہار اور چارلی ایبڈو کے نعرے لگا رہے تھے۔ یہ نام ہے اس فرانسیسی ہفتے وار جریدے کا، جس پر دن کے شروع میں حملہ کیا گیا۔ مسلح افراد نے پیرس میں اس کے دفتر میں گولیاں مار کر 12 افراد کو ہلاک کر دیا اور متعدد دیگر زخمی ہو گئے۔
Et c'est pourquoi demain sera une journée de deuil national, je l'ai décrété. Il y aura
ٹیلیویژن پر اپنے خطاب میں فرانسیسی صدر فرانسوا اولاند نے جمعرات کو یوم سوگ کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی اقدار پر حملہ کیا گیا ہے اور فرانس کا بہترین دفاع اتحاد ہے۔ اس اتحاد کا مظاہرہ پلاس دی ہا پبلیک میں کیا گیا۔ آگائے بایوخت اپنی والدہ کیتھرین کے ساتھ وہاں موجود تھیں۔
وہ
کہتی ہیں کہ فرانس ایک ایسا ملک تھا جہاں لوگ جو چاہتے تھے کہہ سکتے تھے، اور وہ وہاں اسی حق کے دفاع کے لیے آئی تھیں۔ تاریخ کے ریٹائرڈ پروفیسر فرانسوا ماہیشل چارلی ایبڈو کی ایک پرانی کاپی سے تالی بجاتے ریلی میں آئے۔ ہو سکتا ہے اس جریدے میں اسلام کو مزاح کا نشانہ بنایا گیا ہو، مگر ماہیشل کے ہاتھ میں وہ کاپی تھی جس میں مسیحیت کا مذاق اڑایا گیا تھا۔
Et donc c'est contre tous les intégrismes que nous sommes là.
ماہیشل نے کہا کہ وہ یہاں ان لوگوں کے ساتھ بنیاد پرستی کی تمام شکلوں کی مذمت کے لیے آئے ہیں. انہوں نے کہا کہ حملہ آوروں نے فرانس کے بعض بہترین کارٹونسٹ ہلاک کر دیے. دنیا بھر کے لیڈروں نے فرانس میں عشروں میں مہلک ترین اس حملے کی مذمت کی ہے. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
امریکہ نے فرانس کے جریدے چارلی ایبدو پر دہشت گرد حملے کی مذمت کی ہے جس میں 12 افراد ہلاک ہو گئے اور عہدیداروں نے وعدہ کیا ہے کہ جس طرح بھی ممکن ہوا مدد کی جائے گی. اس بارے میں پینٹاگون سے جیف سیلڈن کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر.
اپنے نائب صدر اور وزیر خارجہ کے ساتھ ملاقات کے دوران صدر باراک اوباما نے امریکہ کے قدیم ترین اتحادی کے طور پر فرانس کی تعریف کی اور حملہ آوروں کی تلاش کے لیے امریکی مدد کی پیشکش کی.
Our counterterrorism cooperation with France is excellent. We will provide them with every
انسداد دہشت گردی میں فرانس کے ساتھ ہمارے تعاون کے تحت انہیں جس بھی امداد کی ضرورت پڑی ہم مہیا کریں گے. اس سے پہلے امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے دہشت گردوں کو خبردار کیا کہ امریکہ اور فرانس کبھی ہار نہیں مانیں گے.
Today's murders are part of a larger confrontation. Not between civilizations, no.
کیری نے کہا آج کے قتل تہذیبوں بلکہ نہیں تہذیب بجائے خود اور ان لوگوں کے درمیان مقابلہ ہیں جو مہذب دنیا کے مخالف ہیں. امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون میں مدد کی پیشکش ترجمان کرنل سٹیو وارن نے بھی کی.
A horrific, terrible attack. There is no place among free people for this type of barbarism.
خوفناک اور اندھوناک حملہ. آزاد لوگوں میں اس طرح کی بربریت کا کوئی مقام نہیں اور ہم اپنے اتحادیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم ہر طرح سے فرانس کی مدد کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں. وارن نے کہا کہ پینٹاگون کو فی الوقت دھمکیوں کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے اور فرانس کی جانب سے کسی فوجی مدد کی درخواست نہیں کی گئی. امریکی ہوم لینڈ سیکیورٹی کے عہدیداروں نے بھی کہا ہے کہ وہ واقعات کا قریبی جائزہ لے رہے ہیں, تاہم ان کا کہنا ہے کہ امریکہ کے سیکیورٹی کے نظام میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے اور پیرس میں امریکی سفارت خانہ معمول کے مطابق کام کر رہا ہے. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
فرانس کے صدر فرانسوا اولان کہتے ہیں کہ پیرس کے ایک ہفتہ وار رسالے کے دفتر پر بدھ کے روز ہونے والی شوٹنگ کو دہشت گرد حملہ قرار دیا ہے. اس بارے میں لیزا برائن کی رپورٹ کے ساتھ بہجت جیلانی.
فرانس کے صدر فرانسوا اولاند وسطی پیرس میں واقع ہفتہ وار چارلی ایبدو کے صدر دفاتر پر ہونے والے حملے کے کچھ ہی دیر کے بعد وہاں پہنچے. فرانسیسی صدر کا کہنا ہے کہ حملہ کرنے کے ذمہ دار افراد کی تلاش جاری ہے اور انہیں کیفرے کردار تک پہنچایا جائے گا. انہوں نے کہا کہ فرانس سکتے میں ہے. انہوں نے گولی چلانے کے اس واقعے کو دہشت گردی قرار دیا. پولیس اور عینی شاہدوں کا کہنا ہے کہ نقاب پوش مسلح افراد نے بدھ کی صبح اخبار کے صدر دفاتر پر دھاوا بول دیا, اسالٹ رائفلوں کے ساتھ فائرنگ کی اور پھر فرار ہو گئے. ہلاک ہونے والوں میں مبینہ طور پر دو پولیس افسر بھی شامل ہیں. اخبار کے دفتر کے سامنے والی سڑک کے دوسری طرف واقع پریس ایجنسی کے ایک صحافی نے فرانسیسی ریڈیو کے ساتھ بات کرتے ہوئے حملے کی تفصیلات بتائیں. انہوں نے کہا کہ کلاشنکوف سے متعدد گولیاں داغی گئیں, پھر انہوں نے دو مسلح اور نقاب پوش افراد کو عمارت سے نکلتے دیکھا. انہوں نے سڑک پر بھی چیخنے چلانے اور گولیاں چلنے کی آوازیں سنی اور پولیس اور ہنگامی سروسز کا عملہ چند منٹ کے بعد وہاں پہنچ گئے. ایک قریبی ہمسایہ خاتون کا کہنا ہے کہ ایک شخص ان کی عمارت میں داخل ہوا اور اس نے چارلی ایبدو کے بارے میں ٹوٹی پھوٹی فرانسیسی زبان میں دریافت کیا, جس کے کچھ ہی دیر کے بعد گولیاں چلنے کی آوازیں سنائی دیں. یہ بھی اطلاعات ہیں کہ حملہ آوروں نے کہا کہ ان کی یہ کارروائی پیغمبر اسلام کے بارے میں شائع ہونے والے خاکوں کا انتقام ہے. چارلی ایبدو کے دفاتر پر 2011 میں فائر بم بھی پھینکے گئے تھے. اس وقت پیغمبر اسلام کے بارے میں اس رسالے میں مزاحیہ خاکے شائع ہوئے تھے. مسلمانوں نے اس ہفتہ وار رسالے میں پیغمبر اسلام کے بارے میں ایک مزاحیہ سلسلے کی اشاعت کی بھی مذمت کی تھی. بدھ کے روز ہونے والی یہ شوٹنگ ایسے وقت پر ہوئی ہے جب مسلمانوں کے بارے میں ایک متنازع فرانسیسی کتاب کو بھی لانچ کیا جا رہا ہے. رسالے چارلی ایبدو نے سب مشن نامی اس کتاب کو اپنے سرورق پر جگہ دی ہے. بیچے جلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
فرانسیسی جریدے چارلی ایبدو پر دہشت گرد حملے پر نفیسہ ہود بھائی نے مسلم اسٹڈیز کے پروفیسر فیضان حق اور سینئر صحافی پرویز شوکت سے بات کی. اس پر مبنی رپورٹ سماعت فرمائیے.
ابتدا کرتے ہیں پروفیسر فیضان حق سے جو مسلم اسٹڈیز پڑھاتے ہیں بفلو اسٹیٹ یونیورسٹی میں. پروفیسر فیضان, جو ہمارے پاس اطلاعات آئی ہیں اس کے مطابق جو حملہور تھے وہ فرینچ بول رہے تھے, اس سے کیا نتیجہ عکس کیا جا سکتا ہے؟
اس سے یہ انڈیکیشن ہوتی ہے کہ وہ جو حملہور تھے وہ یا تو فرانس کے رہنے والے تھے یا فرانسیس کی بولے جانے والے علاقوں سے ان کا تعلق تھا. جیسے ہمیں معلوم ہے کہ مشرق وسطی میں بھی ایسے ممالک ہیں جیسے لبنان ہے, سیریا ہے, ایسے علاقے ہیں جہاں پر فرینچ جو ہے وہ آفیشیل لینگویج ہے. تو ایک اٹیکر تھا, اس نے بروکن فرینچ میں پوچھا کہ جیسے کہ کوئی فارنر ہوتا ہے کہ وہ چارلی جو ہے وہ کہاں پر ہے, تو دین دے وہ پھر واپس آئے اور انہوں نے اٹیک کیا. میرے خیال میں اس سے جو سب سے بڑی بات یہ ظاہر ہوتی ہے کہ یورپ کے مسلمانوں میں ایک ریزینٹمنٹ ہے جس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں ایسے ایکسٹریمسٹ گروپ, اور وہ جو ان کی آئسولیشن ہے چاہے وہ سوشل ہو, اکنامیکل ہو, یا کسی اور قسم کی ہو, یا نیشنل ہو, اس کو ایڈریس کرنا بہرحال یورپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. کیونکہ صرف لا انفورسمنٹ اور پنشمنٹ اور انتقامی کاروائیوں سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا.
ہمارے ساتھ پرویز شوکت ہیں جو کہ انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ کے مشیر ہیں. 2011 میں اس اخبار کو فائر بام کیا گیا تھا, اور اس وقت یہ جو حملہ ہوا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے مغرب کی جو آزادی اظہار ہے وہ متاثر ہوگی؟
تمام مسلمان اپنے پروفٹ کے حوالے سے کسی توہین کو برداشت نہیں کرتے, لیکن ہمارے حضور نبی پاک نے یہ درس دیا ہے صبر و تحمل کا. انہوں نے جو تعلیمات دی اسلام کی اس میں ان پہ بے تاشا مظالم ڈھائے گئے, کوڑا پھینکا گیا, ان کے توہین آمیز کلمات کہے گئے, لیکن انہوں نے کسی مخالف کو قتل نہیں کیا. نہ ہی انہوں نے قتل کی اجازت دی اور نہ ہی انہوں نے تعلیمات دی. ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی بے حد تکریم کرتے ہیں, اور آپ نے دیکھا ہوگا کسی پاکستانی رسالے یا میگزین میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا کسی مذاہب کے خلاف کوئی ایسا مواد نہیں چھپ سکتا.
ابتدا میں تھے ہمارے ساتھ یہاں مسلم اسٹڈیز کے پروفیسر فیضان حق اور پرویز شوکت جو سینئر صحافی ہیں.
عرب ذرائع ابلاغ کی اطلاعات کے مطابق یمن کے دارالحکومت میں ایک پولیس کالج کے قریب کار بم دھماکے میں 30 سے زائد افراد ہلاک اور 40 کے قریب زخمی ہو گئے. اس بارے میں ایڈورڈ جیرینین کی رپورٹ کے ساتھ بہجت جیلانی.
ایمبولینسیں دھماکے کا شکار ہونے والے افراد کو قریبی ہسپتالوں تک لے جاتی رہیں, جبکہ امدادی ورکر زندہ بچ جانے والوں کی تلاش میں تھے. راہگیروں نے بھی جلنے والی گاڑیوں کے ملبوں کو کھنگالا اور راستے پر بکھری ہوئی ذاتی چیزوں کو اٹھایا. اس دھماکے کا ہدف پولیس میں بھرتی ہونے والے تھے, اور پولیس اکیڈمی کے باہر کھڑے نوجوانوں کے ہجوم کے اندر یہ دھماکہ کیا گیا. ایک نوجوان نے جو اس وقت اس علاقے میں قریبی موجود تھا وضاحت کرتے ہوئے کہا,
سمعنا صوت انفجار عنیف عندما اتینا الى مكان الانفجار.
یہ نوجوان بتا رہے ہیں کہ انہوں نے ایک شدید دھماکہ سنا اور پھر دھماکے کے مقام کی طرف لپکے جہاں طالب علم پولیس اکیڈمی میں داخل ہونے کے منتظر تھے. یمن کے دارالحکومت صنعاء میں پولیس کے سربراہ جنرل عبدالرزاق موائد نے کہا کہ ایک ہی روز پہلے انتہائی کڑے حفاظتی انتظامات کیے گئے تھے تاکہ ایسے حملوں کی روک تھام کی جا سکے. جنرل عبدالرزاق موائد کہتے ہیں کہ خود کو شملہ آور سخت حفاظتی انتظامات کے باوجود خود کو دھماکے سے اڑانے میں کامیاب ہو گئے. انہوں نے زور دے کر کہا کہ احکامات بھی جاری کیے گئے تھے کہ طالب علم عمارت کے دروازوں سے اندر داخل نہ ہو تاکہ احاطے کے قریب کسی بھی بڑے اجتماع کو روکا جا سکے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. فی حادثة اجرامية بشعة
ہوتی ملیشیا گروپ یمن کے دارالحکومت صنعاء اور ملک کے دوسرے حصوں کا کنٹرول سنبھالتا ہے, اور اس نے حملے کی مذمت کرتے ہوئے بیان جاری کیا ہے. گروپ نے اس دھماکے کو ایک مکروہ مجرمانہ کاروائی قرار دیا ہے, اور اس کے ذمہ داروں, ان کے حمایتیوں اور انہیں مالی امداد فراہم کرنے والوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے عزم کا اظہار کیا ہے. روزنامہ یمن پوسٹ کے ایڈیٹر ان چیف حکیم المسماری نے وائس آف امریکا کو بتایا کہ ہوتھی باغیوں کو ہدف بنا کر کیے جانے والے فرقہ وارانہ حملوں کے سلسلے نے یمن میں کشیدگی پیدا کر دی ہے اور لوگوں کا خیال ہے کہ اس کی ذمہ داری القاعدہ پر ہے. روزنامہ یمن پوسٹ کے ایڈیٹر ان چیف حکیم المسماری کہتے ہیں کہ ان حملوں کے بعد یمن میں فرقہ وارانہ تشدد میں اضافہ ہو گیا ہے. گزشتہ چار حملوں میں ہوتی شیعہ عسکریت پسندوں کو نشانہ بنایا گیا. القاعدہ نے کچھ عرصہ قبل اس عزم کا اظہار کیا تھا کہ وہ ہوتی عسکریت پسندوں کو نشانہ بنائیں گے کیونکہ وہ سنی اکثریت والے علاقوں میں داخل ہو گئے ہیں اور سنیوں پر جبر کر رہے ہیں. یہ جنگ دو انتہا پسند گروپوں کے درمیان ہے. دونوں گروپ مسلح ہیں اور عمومی طور پر یمنی افراد ان مسلح عسکریت پسندوں کے درمیان ہونے والی جھڑپوں کی قیمت ادا کریں گے. القاعدہ نے دارالحکومت اور دوسرے مقامات پر حال ہی میں ہونے والے متعدد حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے جس کا ہدف ہوتی ملیشیا کے افراد ہی تھے. بیجے جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن.
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون کی جانب سے جاری کیے گئے ایک نوٹس میں کہا گیا ہے کہ فلسطین 1 اپریل سے عالمی فوجداری عدالت میں شمولیت اختیار کرے گا. بان کی مون کی جانب سے جاری کردہ نوٹس پر منگل کی تاریخ درج ہے اور یہ اقوام متحدہ کی ویب سائٹ پر شائع کیا گیا ہے. اس نوٹس کے علاوہ ویب سائٹ پر فلسطینی صدر محمود عباس کی جانب سے گزشتہ ہفتے جاری کیے گئے دستخط شدہ دیگر کئی معاہدوں کو بھی منظوری کے بعد شائع کیا گیا ہے. آئی سی سی کا حصہ بننے کے بعد فلسطین کو اسرائیل کے خلاف جنگی جرائم کے الزامات دائر کرنے کا موقع ملے گا. دوسری طرف یہ خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس اقدام سے خود فلسطین کے اپنے خلاف کئی مقدمات کھولے جا سکتے ہیں جن کا فلسطین کو ممکنہ طور پر سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. فلسطینی صدر محمود عباس کی جانب سے عالمی فوجداری عدالت میں شمولیت پر زور اس وقت دیا گیا جب اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل نے فلسطین کی جانب سے الگ ریاست کے قیام کے لیے ڈیڈ لائن مقرر کرنے کی قرارداد کو مسترد کر دیا تھا. فلسطین کی پیش کردہ اس قرارداد کے بعد سخت اسرائیلی رد عمل سامنے آیا اور اسرائیل نے فلسطینیوں کی $125 ملین کی رقم کی منتقلی روک دی. امریکہ کی جانب سے بھی فلسطین کی طرف سے اقوام متحدہ میں پیش کردہ قرارداد کی مخالفت کی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان یہ معاملہ باہمی گفت و شنید سے حل ہونا چاہیے نہ کہ اقوام متحدہ کی مداخلت سے. ایران کے سپریم رہنما آیت اللہ خامنائی نے کہا ہے کہ ایران کو جوہری پروگرام کے باعث عائد کی جانے والی بین الاقوامی پابندیوں کے اثرات سے خود کو محفوظ رکھنے کے لیے ضروری اقدامات کرنے چاہیے. بدھ کو تہران میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے خامنائی نے کہا کہ ایران کے لیے ضروری ہے کہ وہ جوہری تنازع پر بین الاقوامی طاقتوں کے ساتھ جاری مذاکرات کے نتائج کا انتظار کیے بغیر خود کو پابندیوں کے اثرات سے نمٹنے کے قابل بنائے. ایران کی سرکاری خبر رساں ایجنسی ایرنا کے مطابق اپنے خطاب میں سپریم رہنما کا کہنا تھا کہ ایرانی رہنماؤں کو سوچنا ہوگا کہ اگر عالمی طاقتوں نے ایران پر عائد پابندیوں کے خاتمے کے لیے کوئی ایسی شرط عائد کر دی جو قومی وقار کے منافی ہو تو وہ کیا کریں گے. اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں. اور صدر پاکستان کے دستخطوں کے بعد 21ویں ترمیم قانون کا حصہ بن گئی ہے جس سے فوجی عدالتیں قائم کرنے کی راہ ہموار ہو گئی ہے. اس بارے میں اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
پاکستان کے صدر ممنون حسین نے فوجی افسران کی سربراہی میں خصوصی عدالتوں کے قیام کے حوالے سے پارلیمان کے دونوں ایوانوں سے منظور شدہ 21ویں آئینی ترمیم پر دستخط کر دیے ہیں جس کے بعد اب یہ ترمیم باضابطہ طور پر قانون کا حصہ بن گئی ہے. پارلیمان کے دونوں ایوانوں قومی اسمبلی اور سینٹ نے منگل کو 21ویں آئینی ترمیم اور آرمی ایکٹ میں ترمیمی بل 2/3 سے زائد اکثریت سے منظور کیا تھا. حزب مخالف کی جماعت تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کے علاوہ حکومت کی اتحادی مذہبی سیاسی جماعت جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ نے ووٹنگ کے عمل میں حصہ نہیں لیا. جمعیت علماء اسلام فے اور جماعت اسلامی کو بعض شکوں پر تحفظات تھے جبکہ تحریک انصاف کے اراکین نے گزشتہ عام انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے الزام پر قومی اسمبلی میں اپنے استعفے جمع کروا رکھے ہیں. تاہم ان جماعتوں نے وزیر اعظم نواز شریف کی زیر قیادت اس اعلی سطحی اجلاس میں شرکت کی تھی جس میں ملک میں انسداد دہشت گردی کے قومی لائحہ عمل کی منظوری دی گئی تھی. خصوصی فوجی عدالتوں کا قیام 2 سال کے لیے ہوگا اور ان عدالتوں میں مقدمات وفاقی حکومت کی منظوری کے بعد ہی چلائے جائیں گے۔ 16 دسمبر کو پشاور میں فوج کے زیر انتظام ایک اسکول پر دہشت گردوں کے مولک حملے میں 133 بچوں سمیت 149 افراد کی ہلاکت کے بعد دہشت گردی کے خاتمے کے لیے تقریباً تمام ہی حلقوں کی جانب سے مؤثر اقدامات کے مطالبات کیے گئے۔ کلدم تحریک طالبان پاکستان نے مزید ایسے حملے کرنے کی دھمکی بھی دے رکھی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار نے بدھ کو اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ انسداد دہشت گردی کے لائے عمل کے تحت ملک بھر میں آپریشن جاری ہیں۔
نیشنل ایکشن پلان کے تحت پورے پاکستان میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن اس وقت بھی جاری ہیں، ان میں سے کئی آپریشن آپ کے کیمرہ کی آنکھ سے دور ہیں کیونکہ ان میں سیکیورٹی اور اسٹریٹجک معاملات ایسے ہیں کہ ہم اطلاع کے بغیر ہی ایکشن کرتے ہیں۔ تو یہ سب ایکشن جو ہو رہے ہیں، تو دوسری طرف سے پوری کوشش ہو رہی ہے کہ اسی قسم کا گھناؤنا ایکشن پھر کیا جائے پاکستان کے عوام کے خلاف۔ اس میں بہت سارے انٹیلیجنس رپورٹس ہمیں آتی ہیں، اس کے بدلے سیکیورٹی ایجنسیز متحرک ہیں، لوگوں کو پک اپ کر رہی ہیں، مگر ہمیں سب کو احساس کرنا چاہیے کہ ہر وقت تیار رہنا چاہیے، الرٹ رہنا چاہیے۔
پشاور میں اسکول پر حملے کے بعد پاکستانی فوج اور ملک کے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں تیز کر رکھی ہیں۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ یعنی ISPR کے ایک تازہ بیان کے مطابق قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر گن شپ ہیلی کاپٹروں کی مدد سے کی گئی فضائی کارروائی میں 12 شدت پسند مارے گئے، جبکہ ان کی 7 گاڑیاں اور 4 پناہ گاہوں کو بھی تباہ کیا گیا۔ شمالی وزیرستان میں فوج نے ضرب عزم کے نام سے آپریشن 15 جون سے شروع کر رکھا ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اور سامعین، نئی امریکی کانگریس نے حلف اٹھانے کے بعد ایوان زیریں اور ایوان بالا کا کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ اس بارے میں سنڈی سین کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر۔
امریکی محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ وہ پاکستانی پارلیمنٹ کی جانب سے فوجی عدالتوں کے قیام سے متعلق آئینی ترمیم کی منظوری کی خبروں سے آگاہ ہے اور اس کے بارے میں مزید تفصیلات جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ترجمان نے اس توقع کا اظہار کیا کہ قانون اور قانونی چارہ جوئی کے عمل کی باضابطہ پاسداری ہوگی۔ بدھ کو اس بارے میں ایک سوال پر خاتون ترجمان جین ساکی نے کہا کہ امریکہ انسداد دہشت گردی کی کوششوں کا حامی ہے اور ساتھ ہی عدالتی چارہ جوئی کے باضابطہ عمل کے اصول کو یقینی بنائے جانے کا خواہاں ہے۔ ادھر سری لنکا کے عام انتخابات سے متعلق ایک سوال پر ترجمان نے کہا کہ امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے منگل کو ٹیلی فون پر سری لنکا کے صدر مہندا راجہ پکسے سے گفتگو کی اور پر امن اور منصفانہ ووٹنگ کے انعقاد کی توقع کا اظہار کیا۔ ترجمان نے کہا کہ وزیر خارجہ نے اس امید کا اظہار کیا کہ سری لنکا میں ہونے والے عام انتخابات پر امن، آزادانہ، قابل اعتماد اور منصفانہ ہوں گے، جسے یقینی بنانے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں گے۔ جین ساکی نے کہا کہ امریکہ کو سری لنکا میں انتخابی مہم کے دوران ہونے والی تشدد کی کارروائیوں کا علم ہے اور توقع کا اظہار کیا کہ دھاندلی سے پاک ووٹنگ اور انتخابی عمل تک مبصرین کی رسائی ممکن بنائی جائے گی۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سامعین، یہ تھی مدثرہ منظر جو وزارت دفتر خارجہ کی پریس بریفنگ سے ہمیں آگاہ کر رہی تھیں۔ اور اب پیش خدمت ہے کہ امریکہ کے شہری ڈاکٹر وان وائنسٹائن کے اغوا کی واردات میں ملوث شخص کو 3 مرتبہ سزائے موت کا حکم دیا گیا ہے۔ اس بارے میں لاہور سے افضل رحمان کی رپورٹ۔
بدھ کے روز لاہور میں انسداد دہشت گردی کی ایک عدالت نے امریکی شہری ڈاکٹر وارن وائنسٹائن کے 2011 میں ہونے والے اغوا کی واردات میں ملوث ضلع وزیر آباد کے رہنے والے ملزم حافظ عمران عرف عمران کو 3 مرتبہ سزائے موت دیے جانے کا اور ساتھ ہی 50 لاکھ روپے جرمانہ ادا کرنے کا حکم سنایا ہے۔ ڈاکٹر وائنسٹائن امریکی ریاست ورجینیا میں قائم جے ای آسٹن ایسوسی ایٹس کے نام سے کمپنی کے پاکستان میں موجود دفتر کے ڈائریکٹر تھے۔ ان کی عمر 60 سال سے زیادہ تھی، دمہ کے مریض تھے اور محض 2 دن بعد وہ لاہور میں اپنی نوکری کی مدت ختم کر کے واپس جانے والے تھے کہ نامعلوم افراد نے ان کو اغوا کر لیا تھا۔ اس اغوا کی تفتیش کے دوران میں جن افراد کو حراست میں لیا گیا ان میں حافظ عمران شامل تھا، جس نے اقبال جرم بھی کر لیا تھا۔ اس وقت جبکہ پاکستان میں 21ویں آئینی ترمیم قانون بن چکی ہے، انسداد دہشت گردی کی عدالت کی طرف سے اس فیصلے کے اعلان پر قانونی ماہرین کہتے ہیں کہ اب چونکہ اس کیس کا فیصلہ ہو چکا ہے، لہذا اب اس کیس کو حکومت 21ویں ترمیم کے تحت قائم ہونے والی عدالتوں میں نہیں بھیج سکے گی۔ معروف قانونی ماہر اظہر صدیق نے وائس آف امریکہ کے ساتھ گفتگو میں کہا،
اب تو وہ اسی قانون کے مطابق اپیل فائل ہوگی اور وہ جیسے پیسے پہلے چل رہا تھا اس کے مطابق ہوگا، جو کہ اب تو یہ کورٹ نے اپنی جورسڈکشن ایکسرسائز کر لی، ختم کر دیا انہوں نے، پاس اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ان کی حد تک ہو گیا۔ اب جب تک وہ آگے گورنمنٹ ڈیسائیڈ نہ کرتی کہ اس کی اپیلیٹ پروسیڈنگ کے حوالے سے کیا ہونا ہے، تو وہ جو پریویس لو ہے وہ اس کے مطابق اپیل جائے گی۔
اظہر صدیق کا کہنا تھا کہ اب حکومت کو اختیار حاصل ہو گیا ہے کہ وہ ان تمام مقدمات کو جو 21ویں آئینی ترمیم کے تحت نئی قائم ہونے والی عدالتوں کے دائرہ کار میں آ سکتے ہیں، ان کو انہی عدالتوں میں بھیج دے جن کی سربراہی فوجی افسران کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر وائنسٹائن کے اغوا کا مقدمہ اب البتہ اسی طرح چلے گا جیسے اس آئینی ترمیم سے پہلے صورتحال تھی۔ 2011 میں القاعدہ کے سربراہ ایمن الزواہری نے اپنے ایک بیان میں دعویٰ کیا تھا کہ ڈاکٹر وائنسٹائن ان کی تحویل میں ہیں، اور یہ کہ ان کی تنظیم القاعدہ ہی نے اس امریکی ڈاکٹر کو اغوا کروایا ہے۔ 2012 کے دوران میں القاعدہ نے 3 ویڈیوز بھی جاری کی تھی جن میں ڈاکٹر وائنسٹائن کو زندہ دکھایا گیا تھا۔ افضل رحمان، اردو وی او اے، لاہور۔
972 جہاں آپ کو ملے گا وائس آف امریکہ۔
اور سامعین، پیش خدمت ہے یہ رپورٹ جو ہم آپ کو پہلے کسی وجہ سے فنی خرابی کی وجہ سے نہیں سنوا سکے، کہ امریکی قانون ساز 114ویں نئی کانگریس کے لیے واشنگٹن واپس پہنچ گئے ہیں۔ اس بارے میں سنڈی سین کی رپورٹ، مدثرہ منظر کی زبانی۔
صدر اوباما اپنے اہل خانہ کے ساتھ ہوائی میں کرسمس کی تعطیلات گزارنے کے بعد ایک بالکل نئی سیاسی حقیقت کا سامنا کرنے کے لیے واشنگٹن واپس آ گئے ہیں۔ آنے والی سینٹ کے اکثریتی لیڈر مچ میکونل نے سی این این کے اسٹیٹ آف دی یونین پروگرام میں کہا کہ سینٹ ایسے بہت سے کام کرے گی جنہیں صدر پسند نہیں کریں گے، مثلاً ایک مجوزہ پائپ لائن اور توانائی کے ضابطوں کو ختم کرنا۔ مسٹر میکونل نے کہا کہ طاقت کا توازن تبدیل ہو چکا ہے۔ سی این این کے پروگرام اسٹیٹ آف دی یونین میں ان کا کہنا تھا،
Now he needs to talk to us and that's good because when the American people elect divided government they're not saying they don't want anything done.
اب انہیں ہم سے بات کرنے کی ضرورت ہے اور یہ اچھا ہے، کیونکہ جب امریکی عوام کسی منقسم حکومت کو منتخب کرتے ہیں تو وہ یہ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ وہ کسی بھی کام کی انجام دہی نہیں چاہتے، وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ سیاسی مرکز میں کام کی انجام دہی چاہتے ہیں۔ کانگریس کی ایک نئی ریپبلکن رکن میا لو کہتی ہیں کہ قانون سازوں کو ووٹروں پر مزید توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہے۔ اے بی سی کے پروگرام دس ویک میں انہوں نے کہا،
یو نو وی ہیو فیسڈ ڈسفنکشن بیکاز پیپل آن بوتھ سائیڈز آف دی آئل ہیو سیڈ یو نو وی وانٹ امریکنز ٹو ٹرسٹ اس اگین۔
ہم کاموں میں خلل اندازی کا سامنا کر چکے ہیں، دونوں جانب کے لوگوں نے کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ امریکی ہم پر دوبارہ اعتماد کریں، لیکن ہم نے بات کو بالکل الٹ طریقے سے لیا ہے۔ ہمیں امریکی عوام پر دوبارہ اعتماد کرنا ہوگا۔ ڈیموکریٹک پارٹی کی جانب سے سینیٹر الزبتھ وارن ریپبلکن ایجنڈے سے بھرپور اختلاف کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ کانگریس کو ملک کے پسماندہ لوگوں پر توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہے۔
واشنگٹن آلریڈی ورکس ریئلی ویل فار دی بلینئرز اینڈ دی بگ کارپوریشنز اینڈ دی لائرز اینڈ دی لابیئسٹس۔
واشنگٹن پہلے ہی ارب پتیوں، کارپوریشنوں اور وکلا اور لابنگ کرنے والوں کے لیے بہت اچھی طرح کام کر رہا ہے، لیکن ان گھرانوں کا کیا بنے گا جو پچھلی مرتبہ سٹی گروپ کے بحران کے باعث اپنے گھروں، اپنے روزگار اور اپنی ریٹائرمنٹ کی بچتوں سے محروم ہو گئے۔ ہمیں یہاں ان خاندانوں کے لیے لڑنے کے لیے بھیجا گیا تھا، اب وقت آ گیا ہے، واشنگٹن کے لیے وقت آ گیا ہے کہ اس سے پہلے کہ وقت ہاتھ سے نکل جائے وہ ان کے لیے کام کرنا شروع کر دے۔ تجزیہ کار اسٹوئرٹ روتھنبرگ کہتے ہیں کہ وارن ڈیموکریٹک پارٹی کے اندر ایک بڑھتے ہوئے عوامیت پسند گروپ کی نمائندگی کرتی ہیں۔
Anti-establishment democratic progressive left is developing supporters of
عوامی پسند انتظامیہ مخالف ڈیموکریٹک پروگریسو لیفٹ گروپ تشکیل پا رہا ہے۔ سینیٹر الزبتھ وارن کے حامی نیو یارک کے میئر دی بلاسیو، وہ تحریک جو چاہتی ہے کہ مساوات اور انصاف کے بارے میں کم سے کم $15 to $20 اجرت کے بارے میں مزید بات ہو، یہ ڈیموکریٹک پارٹی کے اندر ایک بڑھتی ہوئی قوت ہے۔ لیکن امیگریشن جیسے مسائل پر رودنبرگ کہتے ہیں کہ ریپبلکنز ڈیموکریٹ سے زیادہ منقسم ہیں۔
So in that regard, the Republicans are more divided. The Republicans are more intimidated at the moment by their most ideological...
تو اس حوالے سے ریپبلکنز زیادہ منقسم ہیں۔ اس وقت ریپبلکنز اپنے انتہائی نظریاتی ونگ ٹی پارٹی کے لوگوں سے پہلے سے زیادہ ڈرے ہوئے ہیں، اور اس لیے غالباً ان کے پاس غیر فعالیت کے لیے الزامات کی تعداد قدرے زیادہ ہے۔ اب جبکہ ماہرین کی ایک ٹیم کیپٹل کے باہر خوبصورت گنبد کی تزئین و آرائش اور مرمت کا کام کر رہی ہے، کچھ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس عمارت کے اندر قانون سازوں کے لیے بھی اعتماد کی بحالی اور مشترکہ متمع نظر کی تلاش کے لیے بہت زیادہ کام کرنا باقی ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اس وقت پاکستان میں جمعرات کی صبح کے 6:30، بھارت میں 7 اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں بدھ کی شب کے 8:30 بجے ہیں۔ خبروں کے ایک نئے بلٹن کے ساتھ انجم ہیرلڈ گیل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف نے بدھ کے دن سے بحرین کا 2 روزہ دورہ شروع کر دیا ہے، جس میں 2 طرفہ دلچسپی کے امور زیر بحث آنے اور کئی معاہدوں پر دستخطوں کی توقع ہے۔ اس بارے میں اسلام آباد سے جلیل اختر کی رپورٹ۔
پاکستان کی وزیراعظم نواز شریف بدھ کو 2 روزہ سرکاری دورے پر بحرین پہنچے، جہاں وہ 2 طرفہ تعاون، خاص طور پر اقتصادی روابط کے فروغ پر میزبان ملک کی قیادت سے بات چیت کریں گے۔ بحرین روانگی سے قبل وزیراعظم نواز شریف نے ایک بیان میں کہا کہ دونوں ملکوں کے تعلقات کا ایک تاریخی پس منظر ہے، جس کی بنیاد مشترکہ مذہبی روایات، ثقافت، باہمی اعتماد اور کئی معاملات پر مشترکہ موقف ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان بحرین کے ساتھ اپنے 2 طرفہ تعلقات، خاص طور پر اقتصادی تعلقات کو مزید بہتر کرنا چاہتا ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کے مطابق نواز شریف یہ دورہ بحرین کے بادشاہ حماد بن عیسیٰ بن خلیفہ کی دعوت پر کر رہے ہیں اور ایک اعلیٰ سطحی وفد بھی ان کے ہمراہ ہے۔ اس دورے کے دوران 2 طرفہ اقتصادی ترقی، سرمایہ کاری، افرادی قوت اور توانائی کے فروغ کے کئی معاہدوں اور مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط بھی متوقع ہیں۔ پاکستان اور بحرین کی موجودہ 2 طرفہ تجارت کا حجم $20 کروڑ ہے اور پاکستان اس کو مزید وسعت دینا چاہتا ہے۔ واضح رہے کہ بحرین کے بادشاہ حماد بن عیسیٰ بن خلیفہ نے گزشتہ سال پاکستان کا دورہ کیا تھا، جو بحرین کی کسی بھی بادشاہ کا گزشتہ 40 سال میں پاکستان کا پہلا دورہ تھا۔ اس دورے کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان سرمایہ کاری کے فروغ و تحفظ، داخلہ وزارتوں کے درمیان تعاون، غذائی تحفظ، توانائی اور ہوا بازی کے شعبوں میں وزارتی کمیشن قائم کرنے پر اتفاق کیا گیا تھا۔ اصول روزگار کے سلسلے میں 1 لاکھ سے زائد پاکستانی بحرین میں مقیم ہیں۔ محمد جلیل اختر، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستانی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ قالعدم تنظیم کے مزید 2 دہشت گردوں کو پنجاب کی ایک جیل میں پھانسی دے دی گئی۔ اس بارے میں لاہور سے افضل رحمان کی رپورٹ۔
پاکستان کے سرکاری ٹیلی ویژن نے خبر دی ہے کہ بدھ کی صبح ملتان کی نیو سینٹرل جیل میں جن 2 افراد کو تختہ دار پر لٹکایا گیا، ان میں احمد علی نام کا شخص ضلع جھنگ سے تعلق رکھتا تھا اور اس نے 1998 میں 3 افراد کو قتل کر دیا تھا، جبکہ دوسرے شخص کا نام غلام شبیر تھا اور ضلع خانیوال کا رہنے والا تھا۔ اس نے پولیس کے ایک ڈی ایس پی انور خان اور اس کے ڈرائیور کو سن 2000 میں گولیاں مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ ان دونوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ان کے مقدمات میں فرقہ وارانہ تشدد کے الزامات بھی ثابت ہوئے تھے۔ پھانسی پانے والے ان دونوں افراد کی رحم کی اپیلیں مسترد ہو چکی تھیں اور 1 روز پہلے ان کے عزیز و اقارب سے ان کی آخری ملاقاتیں بھی کروا دی گئی تھیں۔ سینٹرل جیل ملتان اور اس کے گرد و نواح میں سیکیورٹی انتہائی سخت دیکھنے میں آئی اور جیل کے باہر فوجی بھی تعینات رہے۔ سانحہ پشاور کے بعد وزیر اعظم پاکستان نے پھانسی دیے جانے پر حکومتی پابندی اٹھا لی تھی اور یوں 20 دسمبر کو فیصل آباد جیل میں 2 مجرموں کو پھانسی دے دی گئی۔ 2 دن بعد اسی جگہ 4 مزید مجرموں کو تختہ دار پر لٹکایا گیا اور پھر 31 دسمبر کو پشاور سینٹرل جیل میں 1 مجرم کو پھانسی دی گئی۔ اس طرح بدھ کو ملتان میں دی جانے والی 2 پھانسیوں کے بعد اب تک دہشت گردی کے جرم میں سزا پانے والے 9 افراد کو پھانسیاں دی جا چکی ہیں۔ بین الاقوامی سطح پر پھانسیاں دیے جانے کے حوالے سے رد عمل منفی آ رہا ہے، تاہم تجزیہ کار کہتے ہیں کہ مغربی ممالک کو اس امر کا بھی احساس ہے کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے۔ معروف تجزیہ کار ڈاکٹر حسن عسکری رضوی کی رائے۔
اس سٹیج پہ جو ہمیں رد عمل نظر آئے گا اور جو کہ نظر بھی آیا ہے
کہ اس پہ وہ تنقید تو کریں گے لیکن پاکستان سے تعلقات کو اس سے کوئی اثر نہیں پڑے گا. جو ایڈ ریلیشن شپ ہے, اکنامک کوآپریشن ہے, وہ جاری رہے گا. وجہ یہ ہے کہ اس فیصلے کا جو پاکستان نے کیا ہے پھانسیوں کو سٹارٹ کرنے کا, اس کا بیک ڈراپ ہے وہ ہے ٹیررزم کے بڑھتی ہوئی صورتحال. اور ٹیررزم ایک ایسا ایشو ہے جس کی وجہ سے یہ مغربی قوتیں جو ہیں وہ مصلحت کی بنیاد پر خاموش رہیں گی اور کچھ زیادہ اعتراض نہیں کریں گی.
پاکستان میں اس وقت مختلف جیلوں میں 7,000 سے زیادہ ایسے قیدی ہیں جن کو عدالتوں نے موت کی سزا سنا رکھی ہے, اور جب سے پھانسی دیے جانے پر پابندی اٹھائی گئی ہے ان جیلوں میں سیکیورٹی اور زیادہ سخت کر دی گئی ہے. سیکیورٹی ہی کے حوالے سے اب پاکستان ٹوریزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن نے اعلان کیا ہے کہ پاک بھارت دوستی بس سروس واگا بارڈر سے ہی چلا کرے گی. اس ادارے نے اپنا ایک ذیلی دفتر واگا سرحد پر قائم کر دیا ہے, اور نئی دہلی اور امرتسر جانے والے مسافر خود سے واگا سرحد پہنچ کر بس استعمال کر سکیں گے, جبکہ بھارت سے دوستی بس پر پاکستان آنے والے مسافروں کو بھی واگا بارڈر پر ہی اتار دیا جائے گا. قبل ازیں نئی دہلی جانے والی بس گلبرگ لاہور سے پولیس کی حفاظت میں واگا بارڈر تک لائی اور لے جائی جاتی تھی, اور اسی طرح امرتسر جانے والی بس کو بھی ننکانہ صاحب سے پولیس کی حفاظت ہی میں واگا سرحد تک لایا اور لے جایا جاتا تھا. افضل رحمان, اردو وی او اے, لاہور.
پاکستان کی سپریم کورٹ نے ذکی الرحمان کی ضمانت سے متعلق اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم منسوخ کر دیا. ذکی الرحمان پر ممبئی دہشت گرد حملوں کی منصوبہ بندی کا شبہ کیا جاتا ہے. اس بارے میں اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے ممبئی حملوں کے مبینہ منصوبہ ساز ذکی الرحمان لکھوی کی نظر بندی ختم کر کے ان کی رہائی کے بارے میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے عبوری فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا. جسٹس جواد ایس خواجہ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے دو رکنی بینچ نے ذکی الرحمان لکھوی کی نظر بندی ختم کرنے کے خلاف وفاقی حکومت کی درخواست کی سماعت کی. سماعت کے دوران عدالت کا کہنا تھا کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نظر بندی ختم کرنے کا فیصلہ عجلت میں سنایا. سپریم کورٹ نے اسلام بعد ہائی کورٹ سے کہا کہ اس بارے میں حتمی فیصلے کے لیے سماعت 12 جنوری سے شروع کی جائے اور دونوں فریقوں کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ سنایا جائے. وفاقی وزارت داخلہ کے وکلا کا یہ موقف تھا کہ انہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں نہیں سنا گیا. سپریم کورٹ میں موجود اٹارنی جنرل سلمان اسلم بٹ کا کہنا تھا کہ موجودہ حالات کے تناظر میں سوچ بچار کے بعد وفاقی حکومت نے ذکی الرحمان لکھوی کو نظر بند کرنے کے احکامات جاری کیے تھے. واضح رہے کہ انسداد دہشت گردی کی ایک عدالت نے 18 دسمبر کو ذکی الرحمان لکھوی کی ضمانت پر رہائی کی درخواست منظور کی تھی, لیکن اس کے فوراً بعد ہی حکومت نے خدشہ نقش عامہ کے قانون کے تحت ذکی الرحمان لکھوی کو 3 ماہ کے لیے نظر بند کر دیا تھا. اس فیصلے کے خلاف ذکی الرحمان لکھوی کے وکلا نے جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی تو عدالت عالیہ نے ان کی نظر بندی کو کالعدم قرار دے دیا تھا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد پولیس نے اغوا برائے تاوان کے ایک پرانے مقدمے میں ذکی الرحمان کو گرفتار کر لیا اور وہ ان دنوں ریمانڈ پر پولیس کی تحویل میں ہے. تاہم ساتھ ہی وفاق نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف عدالت عظمیٰ میں اپیل دائر کی تھی جس کے بارے میں فیصلہ بدھ کو سنایا گیا. ذکی الرحمان لکھوی کی ضمانت پر رہائی کے فیصلے کے بعد بھارت کی طرف سے شدید احتجاج سامنے آیا. پاکستانی ہائی کمشنر عبد الباسط کو بھی نئی دہلی میں وزارت خارجہ طلب کر کے بھارت نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا تھا. بھارت کے اقتصادی مرکز ممبئی میں 2008 میں ہونے والے دہشت گردانہ حملے میں ملوث ہونے کے الزام میں پاکستان میں 7 افراد کو گرفتار کر کے ان کے خلاف انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں مقدمہ چلایا جا رہا ہے. 7 ملزمان میں ذکی الرحمان لکھوی بھی شامل ہیں. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
972 کہاں آپ کو ملے گا وائس آف امریکہ.
انڈونیشیا کی امدادی ٹیموں نے گر کر تباہ ہونے والی ایئر ایشیا کی پرواز کا دم کا حصہ تلاش کر لیا ہے اور وہ اس حصے سے مرنے والوں کو نکالنے کی کوششیں کرنے کی تیاری کر رہے ہیں. بدھ کے روز عہدیداروں نے اعلان کیا کہ جہاز کا پچھلا حصہ جس میں بلیک باکس موجود ہوتا ہے, اس کا ملنا اس وقت ممکن ہوا جبکہ تباہ ہونے والے طیارے کی تلاش کے علاقے میں وسعت پیدا کی گئی. اس طیارے پر 162 افراد سوار تھے جبکہ ابھی تک تقریباً 40 کے قریب لاشیں تلاش کی جا سکی ہیں. اس بارے میں رون کاربن کی رپورٹ کے ساتھ بہجت چیلانی.
ایئر ایشیا کے تباہ ہونے والے طیارے کے پچھلے حصے کو دیکھنے کی تصدیق اس وقت کر دی گئی جب گوتہ خوروں کے علاوہ زیر آب ایک روبارٹ گاڑی نے بھی یہی اطلاع دی۔ ایئر ایشیا کی پرواز 8501 کے ملبے سے لاشوں کی بازیابی کے لیے یہ ایک بڑا اہم قدم ہے۔ اس حصے کو اس وقت دیکھا گیا جب تلاش کرنے والی ٹیموں نے تلاشی کے رقبے کو وسیع کر دیا۔ سمندر میں طوفانی صورتحال ہے اور پانی بھی گدلا ہے۔ برساتی طوفان جہاز کے ملبے کی تلاش کی کارروائیوں میں رکاوٹ بنتے آ رہے ہیں۔ جکارتا میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انڈونیشیا کے تلاش اور امدادی کارروائیوں کے قومی ادارے کے سربراہ ہینری بام بانگ سولیسٹیو نے جہاز کے پچھلے حصے کو بازیاب کرنے کی تصدیق کی۔ ان کا کہنا ہے،
سایا پاسٹیکن انی ادلہ باگیان داری ایکور پساوات۔
سولیسٹیو کہتے ہیں کہ جہاز کے پچھلے حصے کی تصویریں صاف طور پر دیکھی جا سکتی ہیں۔ انڈونیشیا کے جیو سروے کے ایک جہاز نے سونار کی مدد سے صاف طور پر جہاز کے حصوں کو دیکھا جن کی لمبائی 10 میٹر، چوڑائی 5 میٹر اور 3 میٹر ہے۔ غوطاخوروں نے بعد ازاں سونار سے حاصل کی گئی تصویروں کی تصدیق بھی کر دی۔ جہاز کے پچھلے حصے میں اہم بلیک باکس ہوتا ہے۔ یہ ڈیٹا ریکارڈر ہے جو جہاز میں ہونے والی بات چیت کو ریکارڈ کر لیتا ہے۔ ایئر بس یورپی طیارہ ساز ادارے BEA کی بنائی ہوئی ہے اور توقع ہے کہ وہ اس سے حاصل ہونے والی معلومات کا ابتدائی تجزیہ کرے گا۔ سولیسٹو نے کہا کہ تلاش کا کام کرنے والی ٹیمیں اس مقام سے تقریباً 30 کلومیٹر کے فاصلے والے علاقے کی طرف جا رہی تھیں جہاں جہاز کا آخری بار تعین کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ لاشوں کی بازیابی ایک ترجیح ہے اور باقیات کو انڈونیشیا کے شہر پنکالان ون میں لے جایا جائے گا۔ یہ شہر مغربی کلیمنتان بورنیو میں ہے اور تلاش کے مقام سے قریب۔ ادھر سورابایا شہر میں بین الاقوامی ٹیمیں فارنزک شناخت کا کام کر رہی ہیں۔ انڈونیشیا کے ایک پولیس عہدیدار نے بدھ کے روز کہا تھا کہ حکام نے ایئر ایشیا طیارے کے حادثے میں ہلاک ہونے والے مزید 8 افراد کی شناخت کر لی تھی۔ پولیس عہدیدار بتا رہے ہیں کہ 8 لاشوں کی شناخت کی گئی۔ فارنزک ٹیموں نے بنیادی DNA اور دوسرے عوامل کی مدد سے انہیں مثبت طور پر شناخت کر لیا۔ 8 افراد کی عمریں 62 سال سے 14 سال تک ہیں۔ 14 سالہ لڑکی کا تعلق مشرقی جاوا سے تھا۔ پولیس نے بتایا کہ ابھی 40 لاشیں بازیاب کی گئی ہیں جن میں سے 24 کی شناخت کر لی گئی ہے۔ جہاز پر عملے اور مسافروں کی کل تعداد 162 تھی۔ بیشتر مسافر انڈونیشی تھے۔ انڈونیشیا کے فارنزک سائنسدانوں کے ساتھ بین الاقوامی ٹیمیں بھی شرکت کر رہی ہیں۔ ان میں آسٹریلیا اور متحدہ عرب امارات سے آنے والے ماہر بھی شامل ہیں۔ ایئر ایشیا کی فلائٹ 8501 معمول کی پرواز پر سورابایا سے سنگاپور جا رہی تھی اور متعدد خاندان نئے سال کی تقریبات میں شامل ہونے کے لیے جا رہے تھے جب جہاز کو 28 دسمبر کی صبح شدید برساتی موسم کا سامنا ہوا۔ پرواز 8501 یعنی فلائٹ 8501 کی تلاش میں روس، سنگاپور، امریکہ، جاپان، ملیشیا، فرانس، آسٹریلیا، جنوبی کوریا اور چین شامل ہیں۔ بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
اوباما انتظامیہ نے اختتام سال کیوبا میں قائم امریکی فوجی جیل گوانتانامو بے سے مزید قیدیوں کو رہا کیا۔ 30 دسمبر کو امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون نے اعلان کیا کہ یمن سے تعلق رکھنے والے 3 اور تیونس کے 2 قیدیوں کو قازقستان میں آبادکاری کے لیے بھیجا گیا ہے۔ مگر کیا صدر براک اوباما اپنے دور صدارت کے باقی 2 برسوں میں اس قید خانے کو بند کرنے میں کامیاب ہوں گے؟ اس بارے میں ارو پانڈے کی رپورٹ۔ گوانتانامو بے سے 5 قیدیوں کو وسط ایشیائی ملک قازقستان بھیجنے سے اوباما انتظامیہ نے سن 2014 میں کل 28 اسیروں کو وہاں سے منتقل کیا ہے، جو کہ سن 2009 کے بعد رہا کیے جانے والوں کی سب سے بڑی تعداد ہے۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان جوش ارنسٹ سے جب یہ پوچھا گیا کہ کیا انتظامیہ قیدیوں کو وہاں سے بھیجنے کے عمل میں تیزی لائے گی تو ان کا کہنا تھا،
میں
آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ انتظامیہ کی اہم ترین ترجیحات میں تمام قیدیوں کو آخر کار گوانتانامو سے منتقل کرنا ہے۔ سن 2009 میں منصب صدارت سنبھالنے کے بعد صدر اوباما اس قید خانے کو بند کرنے کے وعدے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ مئی سن 2013 کو نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں انسداد دہشت گردی پر اپنے خطاب کے دوران صدر کا کہنا تھا کہ یہ قید خانہ پوری دنیا میں اس بات کی علامت ہے کہ امریکہ قوانین کا احترام نہیں کرتا۔ صدر اوباما کا کہنا تھا،
Given my administration's relentless pursuit of Al-Qaeda's leadership, there is no justification,
میری انتظامیہ کی جانب سے القاعدہ قیادت کا بے تکان پیچھا کرنے کے تناظر میں کانگریس کے پاس سیاست کے علاوہ کوئی توجیہ نہیں ہے کہ وہ ہمیں اس قید خانے کو، جسے شروع ہی نہیں ہونا چاہیے تھا، بند کرنے سے باز رکھ سکے۔ इस दौरान जब अमरीका बाकी बच जाने वाले 127 कैदियों में से तकरीबन निस्फ तादाद की आबादकारी की तैयारी कर रहा है तो ग्वांतानामो को खाली करने में एक बड़ी रुकावट सन 2010 में की जाने वाली कानून साजी है जिसमें कैदियों को अमरीका मुंतकिल किए जाने पर पाबंदी आयद की गई थी। वाशिंगटन इंस्टीट्यूट फॉर नियर ईस्ट पॉलिसी में इंसदाद दहशतगर्दी से मुतालिक अमूर के फेलो मैथ्यू लेविट का कहना है कि ग्वांतानामो में बंद कैदियों पर अमरीका में मुकदमा चलाए जाने का मामला शुरू ही से सियासी रुख इख्तियार किए हुए है। मैथ्यू लेविट का कहना था,
I think the court system is capable. I think that our
मेरी नज़र में हमारे अदालती निज़ाम में ये काबिलियत मौजूद है। मेरे नज़दीक इससे अमरीकियों को इससे ज्यादा खतरा लाहक नहीं होगा जितना उन्हें अब है, सिर्फ इस वजह से कि इन जैसे और लोग भी मुल्क में आ गए हैं। ये सियासी खेल जैसा हो गया है। ऐसे में जब कैदियों की तादाद में कमी होती जाएगी तो ग्वांतानामो को खुला रखना शायद अखराजात की वजह से मुश्किल हो जाए क्योंकि तकरीबन हर कैदी पर सालाना $3 मिलियन खर्च आता है। ताहम मैथ्यू लेविट का कहना है कि कानून साजों को अखराजात की वजह से ग्वांतानामो को बंद नहीं करना चाहिए बल्कि इसलिए करना चाहिए कि ये एक दुरुस्त इकदाम है। अंजुम हैरल्ड गिल, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन। यूक्रेन के वजीर आजम आर्सेनी यत्सुनियक जर्मनी की चांसलर एंगला मर्केल से जुमेरात के रोज मुलाकात करेंगे जिसके बारे में तवक्कु की जा रही है कि दोनों लीडर माली इमदाद और सिक्योरिटी के अमूर पर गुफ्तगू करेंगे। मुलाकात से कबल बुध के रोज दोनों मुल्कों की हुकूमतों ने यूक्रेन के लिए जर्मनी की जानिब से $600 मिलियन कर्ज की मंजूरी का ऐलान किया था जिसके बारे में अहदेदारों का कहना है कि मशरकी यूक्रेन की तामीर नाव के लिए ये एक अहम इकदाम होगा। कबल अजीन जर्मनी की सरकारी वेबसाइटें साइबर हमले का शिकार हुई। साइबर हैकरों ने कहा था कि जर्मनी यूक्रेन की हुकूमत से हर किस्म का ताल्लुक खत्म कर दे। इसके साथ ही खबरें खत्म हुई। सामाइन पेश खिदमत है अमरीकी हुकूमत की पॉलिसियों का तर्जुमान इदारिया।
बदउनवानी दुनिया भर के मुल्कों को मुतासिर करती है और इसकी शक्लें और असरात मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन नतायज हमेशा संगीन ही होते हैं, जैसे कि जमहूरियत को नुकसान पहुंचाना, मईशत का गला घोटना, इंसाफ को पसे पुश डालना, वसाइल का रुख मोड़ना और अकवाम का मुस्तकबिल तबाह करना। अमरीकी वजीर खारजा जॉन कैरी ने अपने एक तहरीरी बयान में लिखा है कि बदउनवानी की अखलाकी और अमली कीमत पर तो बहस भी नहीं की जा सकती। बदउनवानी अदम इस्तेहकाम, अवामी एहतजाज और इनकलाबात को तहरीक देती है। बाज़ मामलात में ऐसी मकबूल तहरीकें जमहूरी इस्लाहात का बायस बनती हैं, लेकिन बाज़ दफा वो ताकत की खला या आमराना रद्द अमल का बायस भी बन जाती हैं। बदउनवानी के खिलाफ मायूसी भी बागियाना तहरीकों का बायस बन सकती है और दहशतगर्द ग्रोह अवामी हिमायत हासिल करने के लिए इन जज्बात का फायदा भी उठा सकते हैं। बदउनवानी से हासिल शुदा आमदनी जो आम तौर पर मगरबी यूरोप और अमरीका में बैंकों या नाम नहाद कारपोरेशनों में छुपाई जाती है, दहशतगर्दों को सरमाया फराहम करने और गैर जमहूरी हुकूमतों को दवाम बख्शने के लिए काम आती है। यही वजह है कि अमरीका हर मुमकिन तरीके से कोशिश कर रहा है कि वो अपनी इंसदाद बदउनवानी कोशिशों को आगे बढ़ाए। शहरी सलामती, जमहूरियत और इंसानी हकूक के लिए अमरीकी महकमा खारजा की मुआविन वजीर सारा सेवाल कहती हैं कि बदउनवानी पर काबू पाना मुश्किल है, लेकिन हम कई तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं और कई मुल्कों और बैन अल-अक़वामी इदारों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि इंसदाद बदउनवानी की सरगर्मियों की मुआवनत और हौसला अफजाई की जाए। हम दीगर मुल्कों पर जोर दे रहे हैं कि इंसदाद बदउनवानी के लिए अपने वादों को पूरा करें। अमरीका गैर मुल्की बैन अल-अक़वामी सरगर्मियों के कानून फॉरेन करप्ट प्रैक्टिस एक्ट का नफाज कर रहा है और बदउनवानी पर काबू पाने में गैर मुल्की हुकूमतों की सलाहियत बढ़ाने के लिए सालाना $600 मिलियन मुहैया करेगा। ताहम मुआविन अमरीकी वजीर सारा सिवाल के बकौल इंसदाद बदउनवानी की कोशिशों की कामयाबी या नाकामी का इन्हिसार हुकूमतों के सियासी अजायम पर होगा कि वो बदउनवानी के बड़े मुजरिमों के खिलाफ, चाहे वो कोई भी हों या किसी भी सियासी जमात की हिमायत करते हों, कानून की ताकत इस्तेमाल करने पर किस हद तक आमादा है। अमरीकी वजीर खारजा जॉन कैरी लिखते हैं कि हम दुनिया भर में चोरी की हुकूमत کرنے والوں کو ایک بار پھر بتانا چاہتے ہیں کہ اپنے عوام سے کی گئی چوری کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ بین الاقوامی برادری آپ کی ایسی محفوظ پناہ گاہوں اور غیر قانونی اثاثوں کو ہمیشہ مسترد کرتی رہے گی۔ امریکی وزیر خارجہ لکھتے ہیں کہ ہم حکومتوں، سول سوسائٹی اور نجی شعبے میں اپنے دوستوں پر زور دیتے ہیں کہ بدعنوانی پر قابو پانے کی کوششوں میں ہمارے ساتھ شریک ہوں۔ ہم جمہوری تبدیلیوں سے گزرتے ملکوں پر بھی زور دیتے ہیں کہ ایسی حکمرانی قائم کریں جو اپنے شہریوں کے سامنے جواب دہ ہو اور قانون کا احترام کرے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.voanews.com/editorial۔
لائف ان امریکہ کے ساتھ مدثرہ منظر۔ انسان کی ہمیشہ یہ خواہش رہی ہے کہ دریاؤں کا سینہ چیرے، پہاڑوں کو سر کرے، ہواؤں کا رخ بدلے، پوری کائنات کو اپنے زیر نگین کر لے، اور سچ تو یہ ہے کہ اس نے ایسا کر بھی دکھایا ہے اور اس کے عزم کو پورا کرنے میں قدرت نے اس کا ساتھ بھی دیا ہے۔ پانیوں سے کھیلنے کی اس کی خواہش انسان کو سمندروں سے بھی خوف زدہ نہیں کرتی، اور اپنے شوق کی تکمیل میں اس نے کشتی رانی، جہاز رانی اور سرفنگ جیسے کھیل ایجاد کر لیے ہیں۔ مگر کھیل کوئی بھی ہو، سب چاہتے ہیں کہ کوئی معذوری اس کے آڑے نہ آئے۔ لیکن آج ہم آپ کو ایک ایسے امریکی سے ملواتے ہیں جس نے پانی کی لہروں پر سرفنگ نہ صرف یہ کہ کافی بڑی عمر میں شروع کی، یعنی 30 سے اوپر کی عمر میں، بلکہ اس وقت جب ایک حادثے میں ان کی ایک ٹانگ ضائع ہو گئی تھی، اور اب وہ دوسرے معذور لوگوں کو لہروں پر چلنا سکھاتے ہیں۔ ان کی تنظیم کا نام ہے ایم سرف۔ ڈینا کمنگز امریکی ریاست مین میں 27 سالہ میتھیو فش کو سرفنگ سکھا رہے ہیں۔ فش جزوی طور پر بینائی سے محروم ہے۔ کمنگز فش کو سہارا دے کر سمندر میں لے جاتے ہیں جبکہ سرفنگ بورڈ ان کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ فش اس بورڈ کو پکڑ کر اس پر سوار ہو جاتا ہے، اور پھر کچھ مرتبہ کی کوشش کے بعد انہیں توازن برقرار رکھنا آ جاتا ہے اور وہ خوش خوش واپس ساحل پر آ جاتے ہیں۔ ڈینا کمنگز ایک مرین کی حیثیت سے 1990 کی خلیج کی جنگ کے دوران دو مرتبہ عراق میں فرائض سر انجام دے چکے ہیں۔ وہ وہاں سے بحفاظت واپس آ گئے، مگر سن 2002 میں کار کے ایک حادثے میں وہ ایک ٹانگ سے محروم ہو گئے۔ کمنگز کہتے ہیں کہ اس حادثے نے انہیں جسمانی ہی نہیں، ذہنی طور پر بھی بدل کر رکھ دیا۔ میں بس زندہ تھا، جی نہیں رہا تھا۔ زندگی کی قدر مجھے ٹانگ گنوا کر آئی، اور میں نے سوچا کہ بس اب جینا شروع کر دوں۔ میں اب پہلے سے زیادہ سرگرمیوں میں حصہ لیتا ہوں۔ آئندہ ہفتے ہوائی میں ایک مقابلے میں حصہ لوں گا۔ سن 2003 میں ڈینا کمنگز نے اپنی ایک تنظیم ایم سرف کے نام سے قائم کی۔ اس گروپ میں سرفنگ کی کلاسز ہوتی ہیں اور مقابلے منعقد کیے جاتے ہیں، اور یہاں ہر طرح کی معذوری والے لوگ آ سکتے ہیں۔ حال ہی میں تربیت کا یہ پروگرام امریکہ کے مشرقی ساحل پر بھی منعقد کیا گیا۔ مین میں 11 طلبہ اس کلاس میں شریک ہوئے، اور وہ پورے شمال مشرقی امریکہ سے آئے تھے۔ 57 سالہ برائن فاس کا تعلق نیو ہیمپشر سے ہے۔ پوری زندگی وہ معذوری کا شکار رہے۔
1955
میں مجھے پولیو ہو گیا تھا، اور اس وقت میں 2 سال کا تھا۔ اسی سال پولیو ویکسین آئی تھی مگر میں نہیں لے سکا۔ برائن فاس کی ٹانگیں کمزور ہیں اور وہ بیساکھیوں کے سہارے چلتے ہیں، مگر انہیں سائیکل چلانا اور سکینگ بہت پسند ہے، اور اب انہوں نے سرفنگ بھی شروع کر دی ہے۔ شان مکلالن میساچوسٹس کے سب سے کم عمر سرفنگ اسٹوڈنٹ ہیں۔ ان کی عمر 6 برس ہے۔ وہ پیدائشی طور پر ایک پاؤں سے محروم ہیں، مگر وہ لہروں پر سفر کے لیے تیار ہیں۔ کہتے ہیں آپ بس یوں لیٹ جائیے اور پھر کھڑے ہو جائیے، بس یہی تو کرنا ہے۔ ڈینا کمنگز کہتے ہیں کمی تو ہر شخص کی زندگی میں ہوتی ہے، لیکن اگر آپ صرف اپنی معذوری پر دھیان دیں تو زندگی رک سی جاتی ہے۔ بہتر ہے کہ آپ آگے بڑھیں اور زندگی کا لطف اٹھائیں۔ مدثرہ منظر، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
4 کرداروں اور 2 متضاد رشتوں کی کہانی، زندگی تم ہو۔ تفصیلات فکر و فن میں۔
سانسوں سے جدا، کاٹے نہ کٹے زندگی۔
پاکستان کے نجی چینلز نے
ڈراموں کو آب حیات عطا کیا ہے۔ دنیا بھر میں پاکستانی ڈراموں کو جو منفرد پہچان ملی ہے، اس کی بنیاد اگرچہ پی ٹی وی نے رکھی تھی، لیکن اسے عروج دینے میں نجی ٹی وی چینلز کا بہت اہم کردار ہے۔ آج نجی ٹی وی چینلز کے تیار کردہ ڈرامے دنیا بھر میں اور خاص طور پر بھارت میں جس قدر مقبول ہیں، وہ انہی چینلز کے سبب ممکن ہو سکا ہے۔
اگر میں آپ کے اوپر بوجھ ہوں نا امی، تو میں گھر سے چلی جاتی ہوں۔
اگر تم نے یہاں آنے کی کوشش کی یا میری فیملی کو رنگ کیا، میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔
پاکستان کے ہی ایک نجی ٹی وی چینل سے اب ایک اور نیا ڈراما سیریل زندگی تم ہو شروع ہوا ہے، جو دراصل رشتوں پر قربان ہو جانے والوں کی امر داستان ہے۔
زمانہ کچھ نہیں، آگے تمہارے زندگی تم ہو، زندگی تم ہو۔
کہانی میں چار مرکزی کردار ہیں، احسن، عشا، سویرا اور سعد۔ چاروں فطری طور پر مختلف مزاج رکھتے ہیں۔ احسن عشا کا بہنوئی ہے۔ دوسری بیٹی کی پیدائش کے کچھ عرصے بعد ہی عشا کی بہن ایک حادثے میں انتقال کر جاتی ہے، لہٰذا دونوں بچیوں کی پرورش عشا کی ذمہ داری بن جاتی ہے۔
کیا ہو گیا آپ کو؟
مما نے بھی تو آنکھیں بند کی تھی اور وہ مر گئی تھی۔
میں کل احسن سے تمہاری شادی کی بات کرنے والی ہوں اور تم کہہ رہی ہو کہ تمہیں بات نہیں کرنی۔
آپ کیوں بار بار میری شادی کا ذکر کر کے میری اہمیت گرا دیتی ہے؟
عشا کے دل میں احسن کے لیے نرم گوشہ موجود ہے۔ اسے امید تھی کہ احسن اسے پرپوز کرے گا، لیکن کہانی اس وقت ایک نیا موڑ لیتی ہے جب احسن اپنے بھائی سعد کی باتوں میں آ کر سویرا سے شادی کر بیٹھتا ہے۔
ماما میشا انٹی کو ہماری ماما بنانا چاہتی تھی، تو وہ ہماری بات کبھی نہیں مانتے اور غصہ بھی کرتے۔
اسے پتہ ہی نہیں اس نے کیا فیصلہ کیا، آج نہیں تو کل اسے آئے گی عقل، واپس آئے گا تمہارے پاس۔
اور اس ایک دن کا انتظار کب تک کرتی رہے میری بیٹی؟ دو سال، پانچ سال یا پھر دس سال؟
کیوں انسان دل کے ہاتھوں اتنا مجبور ہو جاتا ہے کہ کسی ایک انسان کے بغیر ساری دنیا اجنبی محسوس ہوتی ہے؟
بعد میں انکشاف ہوتا ہے کہ یہ ایک سوچی سمجھی چال تھی۔ اس سازش سے نہ صرف احسن کی زندگی بھنور میں پھنس جاتی ہے، بلکہ احسن کے دونوں بچے بھی اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں، جبکہ سعد خود صاف بچ کر بیرون ملک چلا جاتا ہے۔
مجھے نہیں پتا احسن، میرے اندر کہاں سے ہمت آئی یہ سب کچھ کہنے کی، لیکن احسن میں تمہیں اتنا ویران، اتنا مایوس نہیں دیکھ سکتی ہوں۔
سازش کیا تھی اور کہانی کا انجام کیا ہوا، یہی زندگی تم ہو کا مرکزی پلاٹ ہے، جسے ارم وسی اور سائمہ وسی نے تحریر کیا ہے۔ ڈرامے کی ہدایات دی ہیں فرقان صدیقی نے، جبکہ اداکاروں میں شامل ہیں شہود الوی، اریج فاطمہ، یاسر مظہر، جگن قاسم اور منظور قریشی۔
اپنوں سے جدا، ٹکڑوں میں بٹے زندگی، اندھیرے ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں، روشنی تم ہو۔
اس رپورٹ کی تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے، پتا ہے urduvoa.com۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
زندگی تم ہو، زندگی تم ہو۔
تو گیم سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ انجم ہیرل گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ایک نئی تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ تاج محل کا سنگ مرمر ماحولیاتی آلودگی کی وجہ سے پیلا پڑتا جا رہا ہے۔ سفید رنگ کے اس پتھر کا گدلایا جانا طویل عرصے سے تشویش کا باعث ہے۔ تاہم ایک نئی تحقیق میں 360 برس پرانی محبت کی اس عظیم یادگار کو محفوظ کرنے کے لیے نئے اقدامات تجویز کیے گئے ہیں۔ تحقیق کاروں کا کہنا ہے کہ برسوں سے پیٹرول اور ڈیزل، مٹی کے تیل اور قدرتی گیس کا استعمال، اور پھر گندگی اور کوڑا کرکٹ اور گرد و غبار سے سفید سنگ مرمر سے بنے تاج محل کے میناروں اور گنبدوں پر کاربن جم جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا رنگ بھورا مائل پیلا ہوتا جا رہا ہے۔ 17ویں صدی کی یہ عظیم یادگار بھارت کے شمال میں واقع صنعتی شہر آگرہ میں ہے۔ بہت سے لوگ فضائی آلودگی کو اس کے بدنما ہوتے رنگ کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، لیکن دو امریکی یونیورسٹیوں، جارجیا انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی اور وسکانسن یونیورسٹی، اور بھارتی یونیورسٹی انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जानिब से की जाने वाली हालिया तहकीक में अब मखसूस वजूहात को ढूंढ लिया गया है। इस तहकीक के लिए तहकीकारों ने असली और जरासीम से पाक संगे मरमर को 2 माह तक ताजमहल पर रखा। इसके बाद उस असली मरमर पर जमे हुए जर्रात का जायजा लिया गया। इस तहकीक को तहरीर करने वाले एक मुहक्किक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एट कानपुर से वाबस्ता प्रोफेसर एस एन त्रिपाठी का कहना है कि उस असली मरमर पर जमे जरात
972 जहां आपको मिलेगा वॉइस ऑफ अमेरिका।
सामाइन, इसके साथ ही हमारी आज की नशरियात अपने इख्तिताम को पहुंचती हैं। अपने मेजबान अंजुम हैरल्ड गिल को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।